ومن فيهما كثير من الناس والحصة والفراغ. قال العباس العبدلي حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عنذر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأمصار والمهاجرة. وبه قال حدثنا أحمد بن النقدان قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصل الأنصار والمهاجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث سب سے پہلے سنا دیتا ہوں, پہلے بھی شاید سنائے آپ لوگوں کو. حدیث بالاولیہ جو مسلسلات میں بہت سے احادیث ہے جو مسلسل امت کو پہنچ رہی اوپر سے, تو یہ بھی ایسے ایک حدیث ہے کہ جو طالب علم نے سب سے پہلے اپنے استاد سے سنی, پھر انہوں نے آگے بھی بیان کیا اور آج تک یہ حدیث اس طریقے سے امت کو پہنچ رہی کہ سب سے پہلے حدیث جو طالب علم نے اپنے استاد سے سنا وہ یہ حدیث ہے. تو یہ میری سند جو اس میں ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے, قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور ہمارے استاد ابو داؤد شریف کے مولانا عبدالاحد صاحب ان حضرات اور مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات سے یہ حدیث میں نے سب سے پہلے سنی, اور پھر انہوں نے بھی اپنے اساتذہ اور اپنی سند جو کتابوں میں مذکور ہے انہوں نے بھی اپنے استاد سے سب سے پہلے وہ حدیث سنی. تو آج آپ کو بھی یہ حدیث سنائے اور آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں بلکہ حکم کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے یہ حدیث سنائیں تاکہ یہ حدیث کا سلسلہ باقی رہے امت میں. یہ حدیث ظاہر ہے, اس کا ترجمہ تو آپ سب کو معلوم ہے, الراحمون يرحمهم الرحمن, جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے, جو دوسرے لوگ پر مخلوق پر اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو اللہ ان پر رحم کرتا ہے, اور ہم سب اللہ کے رحمت کے محتاج ہیں, اور کس طریقے سے اللہ کے رحمت کو ہم جلب کریں کھینچے ہمارے پاس آئے, ایک آسان بہت سے طریقے ہیں دین میں, ایک آسان طریقہ کہ ہم دوسروں پر رحم کریں, شوہر جو ہے بیوی پر رحم کرے, ماں باپ اولاد پر رحم کرے, استاد اپنے شاگردوں پر رحم کرے, ہر آدمی جس سے ان سے متعلق ہو اور وہ ان کے ماں نیچے ہو ان کے ماتحت ہو تو پھر وہ ان پر رحم کرے, اس طریقے سے اللہ کی رحمت ہمیں بھی پہنچے گی. ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے اپنے کوئی خادم پر خفا ہو رہے تھے تو ان کو ڈانٹا, اور پھر اس نے کہا کہ مجھے معاف کرنا, تو حضرت نے فرمایا میں کتنا تیرا بھگتوں, کتنا تجھے برداشت کروں, ہر وقت یہ غلطی کرتا ہے جیسے ہوتا ہے خادموں سے شاگردوں سے ہر وقت وہی غلطی بار بار کرتے ہیں, تو کہا کتنا میں تمہارا بھگتوں. تو مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علی جو پاس میں بیٹھے ہوئے حضرت شیخ کے کان میں کہا کہ اتنا بھگتوں جتنا اپنا بھگتوانا ہے قیامت کے روز اللہ سے. تو ہم اپنے اوروں سے اپنے ماتحتوں سے اپنے متعلقین سے برداشت کریں بھگتے تو اللہ تعالی ہم پر بھی رحم کریں گے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم رحم کرو زمین والوں پر تو جو آسمان والا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ تم پر رحم کرے گا. اور ہمارے شیخ جزاہم اللہ خیر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہم اللہ فرماتے تھے کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا اپنے صفت رحمت سے کہ الرحمن علم القرآن, کہ اللہ تعالی رحمان ہے، اس لیے اللہ تعالی نے علم کو سکھایا، علم القرآن، علم تمام تر علوم کا منبع، اس کا مبدا، اس کا فاؤنٹن وہ قرآن شریف ہے. تو اللہ اتنے رحم والے ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا. اور اس میں ایک اور بھی سبق ہے کہ شاگرد کو اپنے طلبہ کو پڑھانے میں صفت رحمان غالب ہو، سختی، دان دپت وغیرہ اس طریقے سے نہ پڑھائے، بلکہ محبت سے، پیار سے پڑھائے. جو طلبہ آپ کے پاس تختی پڑھنے کو آتے ہیں، الف آتا آتا، اور آج کل جو اکثر طلبہ مکتب میں آتے ہیں ان کا گھر کا ماحول بالکل خلاف ہوتا ہے. ان کے بال کیسے کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے کپڑے کیسے ہوں گے، نہ تو کوئی نمازوں کا ٹھکانہ ہے. لیکن آپ صفت رحمان کو غالب رکھے، پھر آپ ان سے کچھ سکھا سکو گے اور پڑھا سکو گے. اگر آپ سختی کریں تو وہ بھاگ جائیں گے، ان کو تو دین سے، علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ کوئی ان کو محبت ہی نہیں، ان کو تو اپنے کھیل کود سے محبت ہے، ان کے تو اپنے فیشن اور اپنے سیل فون اور اپنے دنیا کی چیزوں سے محبت ہے. اور آپ ادھر سختی کرو تو وہ تو اور بھی بھاگ جائیں گے. تو محبت، پیار سے ان کو پڑھاؤ. اور یہ ہر جگہ ہے، صرف مکتب کے طلبہ نہیں، اور پھر اس کے بعد بھی سب جتنے آج ہاں وہاں آپ سختی کر سکتے ہو، جس آدمی کے اندر وہ قدر ہو علم کا، اور وہ استاد کی بھی قدر کرتا ہے. اور اگر استاد ذرا ناراض ہو تو اس کا دل میں اس کا احساس ہوتا ہے، ہائے میرے استاد مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے شیخ مجھ سے ناراض ہو گئے. تو ایسے آدمی پر سختی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن جس کے اندر وہ طاقت، وہ قوت نہیں، اور آپ سختی کریں، الٹا وہ اور بھی بھاگ جائیں گے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت محنت کرتے تھے. شروع میں تو ایک آدمی تھا جن کی داڑھی نہیں تھی، جب وہ مانوس بھی ہو گئے، محبت بھی ہو گئے، تو حضرت نے اتنا فرمایا کہ اگر سنت داڑھی آ جائے تو کتنا اچھا. اس پر وہ ناراض ہو گئے، حالانکہ وہ قریبی آدمی تھا. وہ پھر مرکز آنا بھی بند کر دیا. مولانا نے خاص ان کے گھر وہ گئے اور پھر ان کو ان سے معذرت کی اور کہا میں کچھ نہیں کہوں گا داڑھی کے بارے میں، آپ آتے رہو. پھر بعد میں تو وہ تبلیغ کے بہت بڑے ذمہ دار بنے. تو اور اس وقت حضرت الیاس نے ایک جملہ فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ افو، میں نے ٹھنڈے توے پر روٹی ڈال دی. توا اگر ابھی ٹھنڈا ہو اور آپ روٹی ڈالے تو وہ اس پر چمک جائے گی روٹی، کچھ آپ کا نہیں بنے گا. تو پہلے توا کو گرم کرو، استعداد پیدا کرو. اور اب جب توا گرم ہو اور آپ نے روٹی ڈالی تو آدھی منٹ میں گرم گرم اچھی روٹی گھی والی آپ کو ملے گی. ذرا اس میں شکر ڈالو اور کھاؤ اور دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. تو یہ ہے کہ پہلے توا کو گرم کرو، پھر جا کے کوئی بات دین کی پیش کرو. ایسے ہی آدمی جو دور ہوتا ہے دین سے اور آپ نے ان کے سامنے دین کے بات بھی پیش کی، سختی تو دور کی بات ہے، تو ابھی وہ متنفر ہوتا ہے. پہلے ان کو مانوس کرو. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کوئی مجھ سے بیعت ہوتا ہے اصلاح کے لیے، مجھے پہلے ان کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، میری سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے. جب وہ محبت کریں گے تو پھر ہر بات وہ مانیں گے اور ہر بات کو وہ کریں گے. تو یہ ہے کہ صفت رحمان کو آدمی غالب رکھے. بہرحال وہ حدیث ہے مسلسل بالاولیہ. دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھو کہ سند کی بڑی اہمیت ہے ہماری دین میں، اور صرف دین اسلام میں آج تک سند کی حفاظت ہے، اور کوئی دنیا کی چیز میں، کوئی آپ نے میتھس پڑھا، جیومیٹری، وہ استاد آپ کو بتائے کہ میرے استاد وہ تھے اور وہ ان کے استاد وہ تھے اور اوپر تک جہاں کے سلسلہ، کوئی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. میں نے سائنس فلاں سے پڑھے اور اس نے فلاں سے، وہ کوئی آپ کو دنیا میں نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف دو چیزوں میں ہماری سند ابھی باقی ہے، اور ایک حدیث کی سند ہے کہ حدیث کی سند بالکل محفوظ ہے. اور اس دور میں تقریباً کچھ زیادہ، لیکن تقریباً 40 واسطے سے جو بھی آپ کے استاد ہوتے ہیں، تقریباً 40 واسطے سے ان کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور پورا تمام راویوں بھی محفوظ ہیں، اور ان کے حالات بھی، ان کی دنیاوی زندگی کے حالات بھی سب محفوظ ہیں. ایک حدیث کا سلسلہ محفوظ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے شیخ جو ہوتا ہے تصوف میں وہ سلسلہ باقی ہے, وہ بھی تقریباً 40 واسطہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچتا ہے, باقی میں ہوگا لیکن کم ہے, فقہ میں اور یا تفسیر میں یا اور چیزوں میں, لیکن حدیث میں اور تصوف میں سلسلہ آج تک باقی ہے. اور یہ دین جو ہے وہ علم کا نام نہیں ہے, جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے تنکح المرأة لأربعین لجمالها ولمالها ولحسبها لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين. یہاں فاظفر بذات العلم نہیں آیا. اور اکثر جو عالم ہوتا ہے اس کو شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ عالمہ ڈھونڈتا ہے اور عالمہ عالم ڈھونڈتی ہے کہ میری شادی کوئی عالم سے ہو جائے, لیکن حدیث میں عالمہ اور علم اور عالم کا لفظ نہیں آیا, دین کا. اور دین کس کو کہتے ہیں؟ دین اسی کا نام ہے, یعنی یہی علم جو ہے یہ علم یہ عمل بن جائے, علم عمل بن جائے, معلومات معمولات بن جائے, اسی کا نام ہے دین. تو یہ دین جو ہے, اور یہ دین جو آتا ہے وہ رجال سے آتا ہے, کتابوں سے نہیں آتا, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, جیسے کہ آج آپ عالم انٹرنیٹ پر بھی آن لائن بھی آپ عالم بن سکتے ہیں, آن لائن عالمہ بھی بن سکتے ہیں, لیکن وہاں آپ عالم اور عالمہ نہیں بنیں گے, صرف علم آئے گا, ظاہری حروف آپ کے پاس آئیں گے, لیکن علم جو مطلوب ہے, جو نورانی ہے, وہ علم ہے جس پر عمل, اور وہ سوائے آدمی سے واسطہ اور تعلق, ذاتی تعلق, جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, آپ اپنے اور اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے ہو, وہ ذریعہ ہے علم کا آنے کا, صحیح علم کا. اور وہ علم جو آپ انٹرنیٹ سے حاصل کرو وہ بھی آپ صحیح علم وہاں حاصل نہیں کر سکتے. صحیح علم جو ہے وہ اسی کوئی آدمی کوئی رجل رجال کے پاس سے یہ علم آتا ہے, یہ جو ہے سینہ بسینہ آتا ہے, یہ نہیں جیسے کہ آپ ایک کتاب فوٹو اسٹیٹ کرے پرنٹ کرے, آپ 100 کتابوں فوٹو اسٹیٹ کر سکتے ہو پرنٹ کر سکتے ہو, تو وہ کتاب سے کتاب آئی, علم سے علم آئے گا. اور جب آپ وہ آدمی کے پاس رہو گے جن کے پاس دین ہو, تو پھر آپ کے اندر دین آئے گا. اور یہ بھی خصوصیت ہے علماء دیوبند کا, کہ آج جو ہے پوری دنیا میں اللہ تعالی نے یہ خصوصیت علماء دیوبند کو عطا فرمائی ہے, کہ وہاں وہ طریقہ جو علماء دیوبند کا ہے پڑھانے کا اور استاد کے ساتھ اختلاط, اور جو زیادہ استاد کے ساتھ رہتا ہے زیادہ قریب رہتا ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے, کنت الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں چپٹا رہتا تھا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت ابو ہریرہ میرا ساتھ ایسا رہتا ہے جیسے کہ ایک بچہ ماں سے جو دودھ پیتا ہے, کیسے ماں کے ساتھ, ہر وقت ماں کے ساتھ, جہاں بچہ ماں وہیں, جہاں ماں بچہ بھی وہیں, ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے. حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا, اے ابو ہریرہ اتنی روایتوں کہ تم روایت کرتے جاتے ہو تو تم کہاں سے تمہیں اتنی روایتیں ملتی ہیں؟ تو انہیں فرمایا, ماں اما تو آپ جو ہے آپ کو اپنی سرما دانی اور آئینہ سے فرصت نہیں ہوتی تھی. عورتوں میں سب سے زیادہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی, آپ کو اپنی سرما دانی اور اپنے آئینہ سے یعنی اپنے میک اپ سے آپ کو فرصت نہیں ہوتی تھی. میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھرا ہی رہتا تھا تاکہ میں حدیث سنوں اور حدیث سیکھوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا بھی دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, جس کی وجہ سے ان کے ماشاءاللہ حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ ان کو اتنا یاد. سب سے زیادہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. تو یہ سند بہت اہم اور ضروری ہے ہمارا علم. اور جو آپ کو اصل آپ کی سند جب آپ فارغ ہوتے ہو تو مدرسہ کی سند جو ہے وہ اصل سند نہیں کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے, آپ نے پورا کورس مدرسہ میں پڑھا اور آپ کامیاب ہو گئے, آج اسی کو ہم سند سمجھتے ہیں. لیکن اصل آپ کی سند کہ آپ نے جو اپنے استاد سے پڑھا, انہوں نے اپنے استاد سے اور یہ سلسلہ جو آپ کا اب جڑ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ہے اصل سند, اور اس کا نام ہے دین. وہ دین, وہ طریقہ, وہ طریق حیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہم کو پہنچا, یہ ہے دین اور یہ ہے وہ علم. تو یہ ہے سند کی بہت زیادہ اہم ہے. دوسری یہ بات اسی سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ہمارا علم جو ہے نہ تو انٹرنیٹ سے ہے, نہ کتابوں سے ہے, نہ کوئی اور ذریعہ سے ہے, ہمارے اساتذہ سے, اور ہمارے اساتذہ سے ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف, اور یہ وہی سلسلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے رضی اللہ تعالی, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پورا لمبا سلسلہ جو تقریباً 1400 سال 1400 سال کا سلسلہ ہے, یہ جتنے حضرات جن سے ہمیں علم پہنچا ہے, جن کی تفصیل ہم کو معلوم نہیں ہو سکتی کہ کتنے کتنے کون کون حضرات نے محنت کی, اور جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بخاری کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کا احسان ہے تو جا کے ہم یہاں بیٹھے. مثلا اس کا اکثر ہمارے ہمیں دھیان نہیں ہوتا, لیکن جن اساتذہ نے ہمیں الف با تا پڑھایا ان کا بھی ہم پر احسان ہے. اگر وہ نہ پڑھاتے تو ہم آج ہم بخاری شریف نہیں پڑھتے, ہم حافظ قرآن اور قاری قرآن نہیں بنتے, ان کا ہم پر احسان ہے. اور ان کو کتنے لوگوں نے پڑھایا, اور پھر پورا جو ہے اوپر تک کتنے کتنے علماء نے کتابیں لکھی, دوسرے علماء نے ان کتابوں سے استفادہ کیا تو جا کے ہمیں یہ علم پہنچا. تو ان تمام حضرات ہمارے اساتذہ سے لے کر اور تمام جو اساتذہ ان کے اساتذہ, پھر ائمہ حدیث, ائمہ مجتہدین اور ائمہ متکلمین اور ائمہ نحو و صرف, یہ تمام ادب اور لغت, یہ تمام اگر ہم عربی نہیں پڑھتے تو ابھی ہم آج یہاں نہیں بیٹھ سکتے. جن استادوں نے ہمیں علم النحو پڑھایا, ہدایت النحو, نحو کی کتابیں پڑھائی, صرف کی کتابیں پڑھائی, تو آج ہم یہاں بیٹھ سکتے. تو یہ ان تمام حضرات کا اوپر تک, اور جن حضرات نے صرف کی کتابیں لکھی, نحو کی کتابیں لکھی, ان سب کا ہم پر زبردست احسان ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے علم حدیث کو محفوظ کرنے کی بڑی کاوش اور محنت کی, ان سب حضرات کا بہت ہم پر احسان. تو جہاں بھی ہم روایت پڑھتے ہیں اور سند پڑھتے ہیں تو آخر میں جہاں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس سے پہلے جو آخری صحابہ جہاں ہم پڑھتے ہمیں ضرور پڑھنا چاہے رضی اللہ عنہ و عنہم, تمام ان حضرات, اور ضمناً تمام حضرات پر پھر رضی اللہ تعالی عنہم ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر صحابہ کے لیے یہ مخصوص ہے, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے, لیکن اگر ہم نے تمام سند کو پڑھی اور بعد میں تابعین اور بھی محدثین فی الجملہ رضی اللہ تعالی عنہم ہم سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ضرور خیال رکھے کہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. تو جہاں بھی ہم نے پڑھا تو آخر میں جیسے کہ پہلی روایت جو ہے عن ابن عباس, تو وہاں رضی اللہ عنہ و عنہم کہ تمام جو ہے امام بخاری تک, اور امام بخاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے دعا کرو, کم سے کم دعا تو ہم کریں, زیادہ ہمیں کرنا چاہیے ایصال ثواب. جو آدمی زیادہ ایصال ثواب کرے گا, مثلا 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کے سبق سے پہلے مصنف کو کے روح کو آپ نے ثواب بخشا, آپ کے علم میں بہت نور آئے گا, بہت اس کے افادیت بڑھ جائے گی. اور ایسے روزانہ اپنے تمام اساتذہ, اپنے کتابوں کے مصنفین اور جن جن حضرات کا ہم پر احسان ہے, کم از کم 1 مرتبہ 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کے ان سب کو حضرات کو اس کا ثواب پہنچائے, پھر دیکھو کہ آپ کے نور علم میں کتنا جیلا اور نور اور رونق آ جائے گی. تو اس کا خیال ضرور رکھیں. اور میری سند جو ہے جو میں نے پڑھا بخاری شریف جو ہے, میں نے جلد اول حضرت مولانا فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند کے ان سے پڑھا. ان کے دو خاص استاد ہیں, ایک علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, اور انہوں نے براہ راست حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھا. مولانا انور شاہ کشمیری نے بھی شیخ الہند سے پڑھا اور ہمارے استاد براہ راست شیخ الہند سے بھی پڑھا اور شیخ الہند سے اوپر سلسلہ معروف مشہور ہے، چاہے کتابوں میں دیکھ لے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالی نے مجھے یہ فضل عطا فرمائے کہ میری سند جو ہے وہ بہت مختصر ہے. شیخ الہند تک میرے اور شیخ الہند کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، ہم حضرت مولانا فخر الدین صاحب، اور اب آپ کا سلسلہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے صرف دو واسطے ہیں، ایک میرا واسطہ اور پھر ہمارا استاد مولانا فخر الدین اور پھر حضرت شیخ الہند. تو آپ کو شاید دنیا میں ایسے مختصر واسطہ اور سند ملے گی، یہ شرف ہے، کرم ہے، اللہ نے عطا فرمائے. دوسرا جلد بخاری شریف کے میں نے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی، وہاں سے سلسلہ مشہور معروف ہے، کتابوں میں موجود ہے. تو یہ میری سند ہے. پھر یہ جو خطبہ جو ہے وہ دار العلوم دیوبند میں آج تک یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کو آپ لوگ حاصل کریں، اور ہر سبق سے پہلے وہ سند پر ہے. وبسند المتصل الى الامام الهمام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمه اللہ ونفعنا اللہ بعلومهم آمین. اور پھر حدثنا اور اخبرنا سے پہلے قال ضرور پڑھے، جہاں بھی آپ پڑھے حدثنا اخبرنا قال حدثنا قال اخبرنا، اگرچہ کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو تو بھی ضرور پڑھے قال حدثنا قال اخبرنا. ایسے ہی سمع سے پہلے انہ پڑھے، اگرچہ وہ بھی لکھا ہوا نہ ہو، انہ سمع، جہاں بھی روایت میں آتا ہے کہ روایت سند چلی آ رہی ہے سمع، اگر انہ نہ بھی لکھا ہوا ہو لیکن آپ ضرور انہ سمع وہاں پڑھے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ اصل بنیاد ہمارا علم کا وہ قرآن شریف ہے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کو سمجھنے کے لیے قرآن زیادہ محتاج ہے حدیث کا بجائے حدیث کے قرآن کا. مطلب یہ کہ آپ قرآن براہ راست نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم حدیث نہ ہو، ورنہ آدمی کبھی قرآن شریف نہیں سمجھ سکتا ہے. تو اور حدیث شریف بغیر قرآن کا علم کے بھی آپ حدیث شریف سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کا سمجھنا اور حدیث کا علم ہونا بے انتہا ضروری ہے. اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اگرچہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور آپ کو قرآن نہیں آتا تو بھی آپ حدیث شریف سمجھ سکتے ہو. تو یہ اس کی اہمیت اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ حدیث شریف کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور تمام اساتذہ آج سے شروع ہو گیا، انہوں نے آپ کو پڑھانا شروع کیا حدیث کی اہمیت، اور ہر کتاب کے مصنف بخاری شریف کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اساتذہ آپ کو بتاتے، ہر چیز کو پھر دہرانا یہ بھی ضروری بھی نہیں ہے اور یہ آپ کو حاصل ہے. آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور جو کتاب پڑھاؤں گا کتاب الرقاق، کتاب الرقاق یہ جمع رقیق کے ہے، جو وہ چیزیں جو رق ہو جو اس کے دل کو نرم کر دے. اور یہ بھی اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ انتخاب ہوا تو تاکہ شروع سال میں آپ یہ پڑھیں اور آپ کا دل نرم ہو جائے، پھر آپ کو باقی علوم سے فائدہ ہوگا. اگر دل نرم نہیں، جیسے کہ کسان کاشتکار فارمر، وہ اگر زمین کو نرم نہیں کرتا ہے، وہ اس کو جوتا نہیں ہے، نرم نہیں کرتا ہے، ایسے ہی اپنے دانے جو ہے سیج اوپر ڈال دیتا ہے تو پانی ڈالے گا سب اس کے دانے بھی بہہ جائیں گے، ہوا آئے گی سب اس کے دانے بہہ جائیں گے، کوئی چیز اوگے گی نہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین کو نرم کرو. زمین کو نرم کیا، اب آپ اپنے دانے سیج کو ڈالو، وہ زمین کے اندر چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے اب پانی آپ ڈالو، اب سورج کی شعائیں، چاند کی شعائیں، ستاروں کا اثر اس پر پڑے گا، آپ کا گندم ویٹ ایٹسیٹرا جو بھی چیزیں ہیں وہ اب اگے گی. تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دل کو آدمی کو نرم کرنا چاہے، تو یہ کتاب الرقاق سے دل نرم ہوتا ہے. پھر آپ کو کتاب الطلاق سے بھی دینی فائدہ ہوگا اور آپ کو کتاب البویو سے بھی دینی فائدہ ہوگا, اور اگر دل نرم نہیں ہوا تو آپ کتاب الایمان بھی پڑھو گے لیکن آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا, اور آپ کتاب الصلاح بھی پڑھو گے آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے ضروری کام یہ ہے کہ دل نرم ہو. تو یہ کتاب الرقاق یہ وہ کتاب ہے جس سے دل نرم ہوتا ہے. اب باقی آپ جو بھی پڑھیں گے بالکل ابتدا انما الاعمال بالنیات سے, اور کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پوری بخاری شریف اور تمام دوسری کتابیں, وہ ہدایہ ہو اور نور الانوار ہو, اصول الشاشی ہو, اگر دل نرم ہو تو ان کتابوں سے بے فائدہ ہوگا, اور اگر دل نرم نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نے درخواست کی ربی ارنی, مجھے دکھاؤ, مجھے آپ کو دیکھنا ہے, اللہ نے فرمایا لن ترانی, تو مجھے یہاں دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے, جاگنے میں اپنے یہ دو آنکھوں سے کوئی مجھے یہاں اس کی اس میں طاقت نہیں کہ وہ مجھے دیکھ سکے, لیکن میں میرا تجلی طور سینہ پر ڈالتا ہوں, پھر وہ پورا جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا, پھٹ گیا. تو عام متن علماء فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کی تجلی اتنی زبردست ہے, لیکن علامہ رومی رحمتہ اللہ علیہ ہمارے شیخ نے سنا اس لیے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تاکہ اللہ تعالی کے ان تمام انوارات کو اپنے اندر جذب کر لے, کھینچ لے اپنے پورے 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 اندر اس کو, اپنے اندر پورے پہاڑ میں اس کو جذب کرے. تو ایسے ہی یہ جب دل نرم ہوگا تو یہ علوم جو ہے دل کی گہرائیوں میں پہنچے گا, اور اگر دل نرم نہ ہوا تو یہ علوم دل کے اوپر اوپر اوپرا اوپرا رہے گا, اور جو علم اوپر اوپر رہتا ہے تو نماز کے وقت دیکھو گے کہ نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے, شک شبہ کا کھانا سامنے آتا ہے, آدمی وہ شک شبہ کا کھانے بلکہ حرام کھانے سے بھی نہیں روکتا, وہ جانتا ہے کہ یہ تقریباً حرام ہے یا یقین کرتا ہے پھر بھی کھاتا ہے, کیونکہ سامنے والے کھلا رہے ان کے دل کو دکھانا نہیں, اپنے دل کو میں اندر اپنے دل کے اندر حرام ڈالتا ہے, اور وہ جو آپ کو حرام کھلاتا ہے اس کا دل کو آپ کو دکھانا نہیں, یہ کیونکہ وہ علم ابھی دل کے گہرائیوں میں نہیں ہے, وہ صرف دل کے اوپر اوپر ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ دل نرم ہو اور یہ علوم دل کے اندر اتر جائے تو پھر دیکھو کہ آدمی کی کیفیت ہی پوری بدل جائے گی. تو اس کتاب میں یہ تمام روایتیں ہیں. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عیش الا عیش الآخرة, اور اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا, اور اس پر غور کرنے سے دل نرم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے. آدمی طبعاً یہ چاہتا ہے, اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آرام سے رہے, عیش کرے, صرف آرام نہیں کمفرٹیبل بلکہ عیش کرے آدمی, آدمی یہ چاہتا ہے دنیا میں. نفس جو ہے وہ مٹی سے اللہ نے بنایا, مٹی گھاری سے, مٹی پانی سے, اور نفس جو ہے وہ مائل ہوتا ہے دنیا کی چیزوں کی طرف, اچھا مکان ہو, اچھی گھاری ہو, اچھے کپڑے ہو, اچھا کھانا ہو, نفس اس کے طرف مائل ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اصل عیش یہ کچھ نہیں, یہ چند روزہ ہے, اور یہ بھی ظاہری ظاہری ہے, اصل جو عیش ہے وہ آخرت میں ہے, وہاں کا کھانا جس میں نہ پیشاب ہوگا اس کے بعد, نہ پخانہ ہوگا, نہ پسینہ ہوگا, وہاں کی عورتیں حور جنت کے جن کو نہ حیض آتا ہوگا, نہ نفاس آتا ہوگا, نہ ان کی ناک سے کوئی گندگی نکلے گی, نہ ان کے بدن کے کوئی جگہ سے کوئی گندگی نکلے گی, وہ ہے عیش وہاں کے, جہاں وہاں جہاں کوئی موت بھی نہیں ہے, نہ کوئی بیماری ہے, نہ کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ ہے, وہ ہے اصل زندگی, جہاں نہ آدمی ختم ہو جائے گا, نہ وہاں کی نعمتیں ختم ہوگی, دائماً ابداً دائما باقی وہ نعمتیں رہے گی, وہ ہے اصل زندگی. تو آدمی اس کو سوچے تو پھر یہ دنیا میں عیش نہیں کرے گا, بلکہ دنیا کو اس کے مقصد کے لیے استعمال کرے گا. دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی تیاری اور کھیتی کی جگہ ہے, جہاں آدمی آخرت کی تیاری کرے, اور یہ نہیں کہ دنیا کے اندر پھنس جائے. آپ کے پاس کھیت ہو, زمین, اور آپ وہاں کھیتی نہیں کرتے ہو تاکہ جب موسم آئے گا تو آپ کے پاس گندم ہوگا، آپ کے پاس اور بھی چیزیں جو آپ نے اگائی وہ آپ کے پاس، آپ نے وہ کام نہیں کیا بلکہ آپ اپنے کھیت میں پکنک کرتے رہے. اب جو موسم ختم ہو گیا اب آپ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ پکنک کرتے رہے. تو دنیا آخرت کا کی کھیتی کی جگہ ہے. اگر دنیا میں ہم پکنک کرتے دنیا ہی کماتے رہے اور دنیا کا موج مزہ اور دنیا کے اندر وہ ہم سب پھنسے رہے اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں، جب آخرت آئے گی تو وہاں کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تو کتنی پریشانی ہوگی. تو آدمی اس کو سوچے کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل مزے اڑانے کی جگہ. اور یہ بھی آپ سوچے جب بھی آج اریانی عورتیں ننگے تقریباً پھرتی رہتی ہے ہر جگہ، اور انسان کا نفس جو ہے اس کے طرف میلان بھی ہوتا ہے، دل بھی ہوتا ہے کہ ان کو دیکھے وغیرہ. تو آدمی اس وقت سوچے یہ اگر میں ان گناہوں میں پھنس گیا تو تھوڑی دن کے لیے یہ گناہ ہے اور ظاہری تھوڑا مزہ ہے، اس میں کوئی حقیقت میں کوئی مزہ بھی نہیں. میں اگر اس میں قطع نظر صرف نظر کروں اور آخرت پر جنت کے حوروں پر میں اپنا دھیان کو جماؤں اور ان عورتوں سے کوئی حرام تعلق نہ دیکھنا نہ سوچنا نہ کچھ بھی بلکہ آخرت، تو پھر یہ عجیب علاج ہے. پھر آپ دیکھو گے کہ یہ ان عورتوں کے وہ میلان جو ان کی طرف ہوتا ہے اور خواہش ہوتی ہے وہ بہت آسانی سے ختم ہو جائے گی اور آپ کو اس پر قابو پانا بہت آسان ہوگا. یہ لا عیش الا عیش الآخرہ، آپ سوچے کہ دنیا میں میرے پاس اتنا بڑا مکان ہو، اتنی آمدنی ہو، اسی گاڑی ہو، ایسا میرا مکان ہو، یہ سب یہ سوچو کہ لا عیش الا عیش الآخرہ. پھر دیکھو کہ آپ کے دل سے یہ تمام میلان نکل جائے گا دنیا کی چیزوں کے اور آپ حقیقت آپ کے دل میں آئے گا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. جو پہلی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، دو ایسی نعمتیں ہیں کہ مغبون غبن میں پڑے ہوئے دھوکہ میں پڑے ہوئے. یہ دھوکہ دو چیزوں میں ہے، جیسے کہ آدمی کوئی تجارت کرتا ہے سودا خریدتا ہے اور کسی نے اس کو دھوکہ دیا، کتنا اس کو دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے. جیسے کہ مثلا آپ نے ایک گاڑی خریدی اور جب خرید لی تو معلوم ہوا کہ اس میں انجن ہی نہیں، تو پھر آپ نے سوچا یہ کیسے میں نے گاڑی خریدی، یا اس کے اندر کتنے عیب ہے، اس کے پہیے برابر نہیں، اس کی یہ چیز برابر نہیں، وہ چیز، اوہو میرا بڑا نقصان ہوا، میں نے 100,000 رین دیے اور کیسے بھی گاڑی جو 10,000 کے بھی برابر نہیں، یہ نقصان آپ نے کیا. تو ایک تو ایسا نقصان، دوسرا نقصان عقلی نقصان کہ عقل سے آپ نے نقصان اٹھایا، کوئی بھی کام آپ نے کوئی کام کیا آپ نے عقل سے لیکن آپ نے اس میں بڑی غلطی کی، آپ نے امتحان کا پرچہ لکھا اور جو استاد نے سوال کیا اس سے ہٹ کے آپ نے کوئی اور چیز لکھ دی، لمبا چوڑا آپ نے لکھنا 5-6 صفحے آپ نے لکھا لیکن سوال کا جواب نہیں دیا، آپ کو 0 ملا، اوہو میں نے کتنا غلط کیا، میں نے سوال غلط پڑھا، کتنا میرا نقصان ہوا. تو یہ ہے نقصان عقل کا اور نقصان مال اور تجارت میں. تو ایسے نقصان دو نعمتیں ہیں کہ اس میں ایسے دونوں نقصان اس میں لوگ پڑے ہوئے، فیہما کثیر من الناس، اور دیکھو یہ بھی اپنے انداز بیان جو ہے جب آپ بیان کریں تو بھی یہ احتیاط رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کثیر من الناس، یہ نہیں فرمایا کہ سب لوگ جو یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو کبھی ہم بیان کرتے اور فرماتے کہ آج سب لوگ یہ گناہ میں مبتلا ہے، آپ سب لوگ یہ دھوکہ میں مبتلا ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے بولے کہ احتیاط ہو آپ کے بولنے میں. تو کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں میں وہ غبن میں وہ دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں، ایک الصحہ صحت اور تندرستی اور دوسرا فراغ و آدمی کا فارغ وقت. صحت جو ہے یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی اور آدمی اس کو سوچتا نہیں، اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعمتیں جو ہے دونوں صحت و فراغ یہ طالب علم کے لیے ہے کہ طالب علم یہ اس وقت آپ کی جو عمریں ہوتی ہے تقریباً 20-25 سال کے درمیان، 18-25 سال کے درمیان آپ کی عمریں جو ہے آپ کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے اس وقت، نہ تو آپ کو پیٹ کی شکایت، نہ آپ کو سر میں درد کی شکایت، نہ آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت، نہ آپ کو شوگر کی شکایت، نہ آپ کو کولیسٹرول کی شکایت. ہاں جب 40 سال کی عمر پہنچتی ہے پھر یہ تمام چیزیں شروع ہوتی ہے، 50 سال تو پھر اور بھی زیادہ، 60 سال اور بھی زیادہ، پھر آدمی تقریباً بیکار ہو جاتا ہے، کوئی کام کا نہیں رہتا ہے. تو یہ صحت جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی، آپ لوگ اس وقت ایسے ہو کہ آپ نے خوب کھانا کھایا اور فوراً جا کے سو بھی گئے، تو ابھی آپ کا پیٹ اتنا ماشاءاللہ مضبوط ہوتا ہے، وہ سب ہضم کر لیتا ہے. آپ کتنے کتنے چیزیں کھاتے ہو جس میں کتنا روغن، تیل، گھی وغیرہ، لیکن آپ کو کوئی نقصان اس وقت نہیں ہوتا ہے. بعد میں جو ہے تو آپ کو بہت سوچنا پڑتا ہے جو آپ کھائے. رات کو آدمی کو کھا بھی نہیں سکتا ہے کہ پوری رات مجھے تکلیف ہوگی. تو اس وقت صحت آپ کو اللہ نے اعلیٰ درجہ کے عطا فرمائے. دوسرے یہ کہ فراغ اللہ تعالی نے، آپ بالکل فارغ ہو، آپ کو نہ کمانے کی ضرورت. پہلے زمانے میں طلبہ 6 مہینے پڑھتے تھے، 6 مہینے جا کے آمدنی حاصل کرتے تھے تاکہ وہ پڑھ سکے، یا کوئی ملازمت کرتے تھے جیسے امامت کراتے تھے، مؤذن کا کام، ان کو کمرہ ملتا تھا مسجد میں اور وہاں جا کے وہ رہتے اور ان کو 2 روٹی مل جاتی اور باقی ٹائم میں پڑھتے تھے، امامت کراتے، مؤذن کا کام کرتے تھے. آپ کو وہ بھی نہیں، آپ کو جو چیز چاہیے، یہاں مدرسہ میں بھی ہر چیز آپ کے لیے ہر وقت تیار. جیسے کہ محتمیم خود جو ہے، ہو سکتا ہے وہ گھر جائے دوپہر کو اور بیوی کہے کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہے، آپ ذرا 15 منٹ انتظار کریں. لیکن مدرسہ میں آپ جب جائے تو ایسا کبھی شاید نہیں ہو سکتا کہ ابھی کھانا تیار نہیں، وہ ہمیشہ آپ کے لیے تیار. آپ ایک کپڑے کی ڈھلائی کا انتظام، پورے عاملہ اس پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے سب آپ کی خدمت میں ہو. آپ کے تمام چیزوں کا انتظام، بجلی کا انتظام، پانی کا انتظام، ہر چیز کا انتظام، آپ بالکل فارغ ہو. اور زائد آپ کو چیزیں چاہیں، آپ ایک گھر فون کر دیتے ہو، آپ ذرا رونے کی آواز کرتے ہو اور فوراً وہ وہاں سے پیسے بھیج دیتے ہیں، فوراً وہ وہاں سے جو بھی آپ کو چاہیے وہ بھیج دیتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں سب لگے ہوئے. ان کو، ماں باپ کو کتنی فکر، ماں کو کتنی فکر کہ بچہ وہاں پریشان ہوگا، یہ ہوگا، یہ بھیجو اس کے لیے، وہ بھیجو. کھانا کتنا آتا ہے گھر سے، فریزر کا کھانا آتا ہے طالب علم کے لیے. تو یہ ہے کہ آپ بالکل، آپ نے یہ 2 نعمتیں اللہ نے اعلیٰ وجہ الکمال تقریباً عطا فرمائے. صحت آپ کے بہت اچھی اور آپ کو ہر چیز سے فارغ رکھا، نہ تو آپ کو کوئی فکر کھانے پکانے کی اور کھانے چیزیں جا کے منگانے کی اور کہاں آپ سو گے، کہاں آپ رہو گے، سب انتظام ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں، اس کے اندر اب آپ کو اس میں اس کی قدر کریں، صحت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. اور خصوصاً طالب علم اور جو علماء حضرات ہوتے، ان کی صحت اور بہت بڑی امانت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. کیونکہ اگر آپ نے بہت پڑھا اور خوب علم حاصل کرا وہ، لیکن آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، تو وہ آپ دین کا کام نہیں کر سکتے ہو. تو آپ کو اپنی صحت، جو اس میں جو ہے سگریٹ کا پینا وغیرہ اور یہ ڈرگز وغیرہ اور یہ جنک فوڈ وغیرہ، یہ جتنی غلط چیزیں جس سے صحت خراب ہوتی ہے، اور جتنے حرام کے کام ہیں، زینا وغیرہ آدمی ان کے اندر، اور عمل بالید، میسٹیوبیشن وغیرہ، ان چیزوں سے آپ بچے، آپ کی صحت خراب ہوتی ہے ان چیزوں سے. اور اگر آدمی کو ایڈز ہو گیا، ایچ آئی وی ہو گیا، تو وہ کیا دین کا کام کرے گا؟ اس کو اس کی بدنامی بھی ہوگی، کوئی ان کی بات سننے کو تیار بھی نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس کی صحت اتنی خراب ہوگی کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا. تو طالب علم کو اور زیادہ بہت احتیاط کھانے کی چیزوں میں. اللہ نے رسولوں کو فرمایا اور علماء ورثت الانبیاء ہے، یا ایو الرسل کلو من الطیبات. حلال تو ہے ہی، حلال تو 100% ہونا چاہے، لیکن حلال بھی کافی نہیں ہے علماء حضرات کے لیے. حلال بھی ہو، طیب بھی ہو. طیب وہ مال کہلاتے ہیں جس میں کوئی شک شبہ نہیں، طیب وہ کہتے ہیں جو صحت تندرستی کے لیے بہت مفید، اچھے ہیلتھی ہولسم کھانا ہو، یہ بہت ضروری ہے طالب علم کے لیے. تو اپنی صحت کی حفاظت کرے، اپنی صحت کو ضائع نہ کرے، ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھے. فراغ جو ہے اس وقت اللہ تعالی نے آپ کو بالکل فارغ رکھا، اور آپ جو علم اس وقت علم حاصل کرتے ہو یہ پوری زندگی اور سب امت کو اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. تو اگر آپ نے صحیح علم اللہ نے فارغ آپ کو رکھا, آپ کو نہ کمانے کی ضرورت, شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو شادی شدہ ہو اس کی فکر, بیوی کی بھی فکر, اگر بچہ آیا تو بچے کی بھی فکر, اس کو کرایہ کی فکر, اس کی اور بھی فکر ہوتی ہے, لیکن جو شادی شدہ نہیں ہوتا ہے کوئی اس کو فکر نہیں. آپ تو نہ ماں باپ کو آپ کو پالنا ہے, ماں باپ آپ کو پالتے ہیں. یہاں مدرسے میں آپ کے لیے سب انتظام, دار الاقامہ ہے, دار الطعام ہے, اور مغسل ہے, ہر چیز آپ کے لیے مہیا ہے. تو یہ زبردست نعمت اللہ تعالی کی ہے, اس کے آدمی کو قدر کرنی چاہیے اور اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. آگے کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, عیش کی زندگی جو ہے مزے اڑانے کی زندگی, جس کو مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا محنت کی جگہ, قبر سونے کی جگہ, اور دنیا مزے اڑانے کی جگہ, جنت مزے اڑانے کی جگہ. تو دنیا میں محنت کی جگہ ہے, یہاں طالب علم نہ سوتا رہے. کوئی طالب علم تو کمرے میں سوتے رہتے, سبق کے لیے آتے بھی نہیں, دوسرے سبق میں آتے ہیں لیکن یہاں سوتے رہتے, دوسرے یہاں جاگتے ہیں لیکن اپنے سوچ دماغ میں وہ خواب دیکھتا رہتا ہے, ادھر کا خواب ادھر کا خواب دیکھتا رہتا ہے. نہیں, یہاں محنت کی جگہ, خوب محنت کرے, اپنے سبقوں میں خوب محنت کرو, سمجھنے میں, اپنے مطالعہ میں, اپنے سننے میں, اپنے تکرار کرنے میں خوب محنت آدمی کرے. اور پھر مزے کے قبر سونے کی جگہ ہو, نم کا نومت الغروس, وہاں مزے سے سو اور جنت میں خوب مزے اڑاؤ, صدا کے لیے ہمیشہ کے لیے بس مزے ہی مزے اڑاتے رہو, تو وہ ہے آخرت کی زندگی. آگے کی روایت میں حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے, کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق, خندق کی لڑائی میں, بیٹل آف دی ترنج, وہ بہت زبردست لڑائی تھی اور صحابہ پر بہت حالات آئے جس میں پانچ وقت کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی, اتنے حالات آئے صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یحفر ونحن ننقل التراب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق خود کھود رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنے نورانی فرشتے والی جسم, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں خندق کھودتے تھے اور صحابہ مٹی کو لے کے وہاں سے منتقل کرتے تھے. تو بہت سخت حالات تھے اس کے درمیان جو ہے, وبصر بنا ومر بنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے, ہمارے حالات دیکھے کہ بہت پریشان ہے صحابہ, کتنی محنت, ذہنی فکر کے دشمن جو ہے حملہ کریں گے, اور یہاں اتنی محنت خندق کھودنے میں, پتھر اور جو پتھر بھی بیچ میں آتے تھے راکس وہ بھی توڑنے پڑتے تھے, اور مٹی کو وہاں سے ہٹانے میں دن رات محنت, اتنی محنت کہ پانچ وقت کی نماز بھی قضا ہو گئی, تو کتنے فکر تھے. اور ہمارے حالات کو دیکھے تو ہمیں تسلی دینے کو یہ فرمایا, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے میرے صحابہ آپ فکر نہ کریں, یہ دنیا کی محنت تھوڑی دن کی ہے, یہاں کے حالات جو ہے وہ تھوڑا سا وقت کے لیے تھوڑا سا حالات ہے, اور یہاں یہ عیش کی جگہ بہرحال نہیں ہے, عیش کی جگہ آخرت ہے, اس کو سامنے رکھو. پھر اتنا بڑا کام پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا بھی آسان ہو جاتا ہے جب آدمی کے پاس حقیقت آخرت ہو. پھر فجر کے اٹھنے میں بھی بہت سہولت ہے اور تہجد پڑھنے میں بھی بہت سہولت, لیکن اگر آخرت سامنے نہ ہو تو پھر گرم پانی بھی ہو اور مسجد بھی قریب میں ہو, گرم کپڑے بھی ہو, تو ابھی آدمی اتنے ہی اٹھتا ہے فجر کے لیے, کیونکہ آخرت سامنے نہیں ہے. تو یہ ایمان کا ایک جز ہے کہ آدمی آخرت کو سامنے رکھے. تو جس آدمی نے ایسا کرے اس کے لیے آسان. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ایک حدیث بھی, ایک دعا بھی ارشاد فرمائے, فغفر الانصار والمہاجر, اور یہ اللہ آپ انصار اور مہاجروں کی مغفرت کر دے. اس میں ایک یہ بھی سبق یاد رکھو کہ جب بھی کوئی حالات آئے, مثلا کسی نے ٹھنڈے دن آپ کے پاؤں کی انگلیاں, آپ کے ٹوز بھی بہت ٹھنڈے تھے اور کسی نے کوئی چیز اس پر ڈال دی, کتنا وہ دکھتا ہے, اس وقت بجائے اس کو گالی دینے کے اور بلائے بجائے اس کے لرنے کے ایک دعا کر لو. جب حالات آتے ہیں اس وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے. مثلا آپ کے دانت میں درد, سخت درد, رات کے 2 بجے سب سوئے ہوئے ہیں اور آپ اٹھے اور دانت میں سخت درد, بجائے کہ آہ اوہ وغیرہ کرنے کے آپ دعا کرو اللہ تعالی سے. وہ دعا امت کی ہدایت کے اور کامیابی کے, مسلمانوں پر جو حالات ہیں اللہ اس کو دور کرے, اس وقت کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. جب بھی کوئی تکلیف ہوتی اسی وقت دعا کرو. یہ کیسے حالات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اللہ تعالی کے یہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات صحابہ کے دیکھے, فوراً دعا کی اللہ تعالی سے, اللہ فغفر اللہم الانصار والمہاجر, یا اللہ انصار اور مہاجر کہ آپ مغفرت فرما دے. تو ایسے موقع پر ہمیشہ کوئی قیمتی دعا کرتے رہے. جب بھی کوئی ایسی تکلیف آپ کو پہنچے یا آپ دیکھو کسی کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ہم دیکھتے کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, تو اس وقت دعا کیا کرے, اللہ تعالی قبول فرمائے اور یہ حقیقت نصیب فرمائے, اور یہ صرف پڑھنا پڑھانا نہ ہو بلکہ اس کی حقیقت ہماری دلوں میں اور ہماری زندگیوں میں اللہ منتقل فرمائے. آخر